بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو اخلاق اسلامی کے حوالے سے ایک گفتگو ہو گئی کہ اخلاق اسلامی سے پہلے چند اصول ماننا پڑے گا، اور پھر اخلاق اسلامی کے سامنے رکاوٹیں کیا ہے، خدا پرستی کے مقابل میں اخلاق اسلامی کے بنیاد خدا پرستی ہے، اس کے مقابل میں دنیا پرستی، نفس پرستی، شیطان پرستی ہے. اس حوالے سے نفس کی باتوں کو اتنا ماننا ہے جتنا خدا اجازت دیتا ہے، دنیا سے اتنا لینا ہے جتنا خدا اجازت دیتا ہے. اور شیطان یقیناً غلط ہی چاہتا ہے، تو حکم خدا کے خلاف شیطان کی کوئی بات نہیں ماننی ہے. تو خدا کی بات ماننا خدا پرستی کا تقاضا بالکل یہ نہیں ہے کہ نفس کی خواہشات کو ختم کرے. اسلام نہیں کہتا ہے کہ نفس کی خواہشات کو ختم کرے، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ نفس کی ہدایت کرے، نفس کی تربیت کرے، نفس کے کنٹرول کرے، نفس کی ساری جائز خواہشات کی تکمیل کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ہدایت کے ساتھ، چنانچہ دنیا سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے. اسی طرح سے حکم خدا کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فقہ اور اخلاق کے درمیان کیا فرق ہے. فقہ میں واجب اور حرام، مستحب اور مکروہ، مباح کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، اور احکام فقہی کا معیار اور اس کی بنیاد مصلحت اور مفسدہ ہے. اگر مصلحت ضروری ہے تو واجب، اگر مصلحت ہے لیکن ضروری نہیں ہے تو مستحب، اگر مفسدہ بہت ہی خطرناک ہے تو حرام، مفسدہ اگر خطرناک حد تک نہیں ہے تو مکروہ. اور مصلحت و مفسدہ برابر ہو یا مصلحت و مفسدہ دونوں نہ ہو تو مباح اور جائز ہوتا ہے. اور احکام فقہ کو مانتے ہیں حکم خدا ہونے کے ناطے سے، اور اس کے نتیجے میں اطاعت کرنے والے کو جنت مل سکتی ہے اور نافرمانی کرنے والا جہنمی ہو جاتا ہے اگر توبہ نہ کرے. یہ مختلف آوازیں آ رہی ہیں. ہاں جی، تو یہ فقہ. لیکن اور فقہ کی دلائل کیا ہے؟ چار دلیل ہے: قرآن، سنت، اجماع، عقل. اور عقل جو فقہ کی دلیل ہے اس کے بارے میں بھی کافی گفتگو ہے. کتاب خدا ایک، سنت پیغمبر اور ائمہ اطہار دو، اجماع جس اجماع سے معصومین کے رائے معلوم ہو جائے تین، اجماع خود حجت نہیں ہے حکم شرعی کے لیے، لیکن اجماع سے اگر معصومین کے رائے معلوم ہو جاتی ہے تو حجت ہے. اسی طرح سے عقل خود مولا نہیں ہے، خود آقا نہیں ہے کہ حکم کرے، لیکن عقل کے ذریعے حکم خدا کا پتہ چلتا ہے. تو اجماع کاشف ازرائے معصوم ہیں، عقل کاشف ازرائے خدا ہے، اور اسی لیے اس میں کافی شرطیں ہیں. اجماع میں بہت سے شرائط کے ساتھ حجت ہے، عقل بھی کافی شرطوں کے ساتھ عقل حجت ہے. چار دلیل فقہ کے ہے، یہ اجمالاً آپ کی خدمت میں عرض ہوا. اور اخلاق کی دلیل، اخلاق تو فقہ میں بھی شامل ہو سکتا ہے، لیکن اخلاق یعنی کل اخلاق فقہ میں شامل ہے ایک خاص زاویے دید سے. اخلاق کو واجب، مستحب، مکروہ، حرام کی نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ اخلاق فقہ میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن خود اخلاق جو عام طور پر پوری دنیا میں معروف ہے اور سارے اقوام، ادیان، سارے انسان پوری تاریخ میں اخلاق کو مانتے آئے ہیں، اسی لیے ان کی اخلاق کی نگاہ مختلف ہے. اخلاق، یہ کوئی بات کر رہا ہے، کون ہے؟ اخلاق حسن و قبح کے بنا پر اخلاق، کسی اخلاق کو اخلاق حسنہ کہتے، کسی اخلاق کو اخلاق قبیحہ کہتے ہیں. حسن و قبح سمجھنے والا عقل ہے، ظلم قبیح ہے، نہیں ہونا چاہیے. عدل حسن ہے، ہونا چاہیے. خیانت قبیح ہے، نہیں ہونا چاہیے. وفاداری حسن ہے، ہونا چاہیے. تو اخلاق میں یہی یعنی حکم اللہ ہونے کے بنا پر گفتگو نہیں ہوتی ہے، یہ عمل قبیح ہے یا حسن ہے اس بنا پر گفتگو ہوتی ہے. عمل قبیح ہونا یا حسن اور نیک ہونا کون سمجھتا ہے؟ عقل سمجھتی ہے. عقل سمجھتی ہے کہ یہ عمل قبیح ہے یا عمل حسن ہے، یہ عمل زشت ہے یا عمل زیبا ہے، اس کو عقل سمجھتی ہے. آپ والشمس وضحاها، سورہ والشمس میں آپ دیکھیے آخر میں فرماتا ہے وفألہمہا فجورہا وتقواہا، خدا نے انسان کو الہام کیا کہ گناہ کیا ہے، تقوا کیا ہے. یہی ہے، خدا نے عقل کے ذریعے انسان کو بتایا اخلاق حسنہ کیا ہے، اخلاق سیئہ کیا ہے. تو اخلاق میں کسی عمل کی طرف نگاہ ہوتی ہے اچھا اور برا ہونے کے ناطے سے، اور اس کو اچھا اور برا سمجھنے والا عقل انسان ہے، وہ عقل خالص جو سارے بشریت میں پوری تاریخ میں اس میں اختلاف نہیں ہے. یہ اختصار مختصر فرق ہے عقل کی نگاہ اور عقل کی دلیل، اور فقہ کی نگاہ اور فقہ کی دلیل. اور یہی اخلاق بھی کیا ہے؟ فقہ میں داخل ہے، فقہی نگاہ سے. اور خود فقہ کے بھی وہ کیا نام عناوین اخلاق میں داخل ہے، یعنی خدا کی بندگی، عفت، عدالت، یہ فقہی اصول ہے. لیکن اخلاق بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی یہ قابل فہم ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اخلاق کے حسن قبح سمجھنے والا انسان عقل کے ذریعے سمجھتا ہے یہ اخلاق حسنہ ہے، یہ اخلاق قبیحہ ہے، عقل کے ذریعے انسان سمجھتا ہے. لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے، مثلا اخلاق عدالت اچھی چیز ہے، ظلم بری چیز ہے، احسان اچھی چیز ہے، اور مثلا خیانت کرنا بری چیز ہے، اس کو عقل سمجھتی ہے. جو عقل ان باتوں کو سمجھتی ہے اس کو علماء فلسفہ، منطق، اس کو عقل عملی کہتے ہیں. یعنی عقل سمجھتی ہے کہ یہ عمل حسن ہے، نیک ہے، یہ عمل برا ہے. تو یہ ہے تمام انسانوں کے درمیان، چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، جو بھی ہو ان باتوں کو سمجھتی ہے. لیکن اس عقل کے احکام پر عمل کرنے کے لیے عقائد کی ضرورت ہے. یعنی مغرب کے ایک مفکر فیلسوف کہتا ہے کہ جب بھی بشر نے کوشش کی ہے اخلاق کی بنیاد کو بغیر مذہب رکھے، اخلاق کی عمارت کی بنیاد کو بغیر مذہب رکھنے کی کوشش کی ہے تو ہمیشہ ناکام رہا ہے۔ یعنی اخلاق کو اگرچہ بشر سمجھتا ہے کہ یہ اخلاق حسن ہے یا اخلاق قبیح ہے، لیکن اس پر عمل دین کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ تو فقہ کے لحاظ سے ادلہ اربعہ عرض کیا، ان ادلہ اربعہ کے پشت پر انسان کے تصور کائنات ہے، عقائد ہے اس کے پشت پر۔ یعنی خدا پر یقین رکھتا ہو، پیغمبر پر یقین رکھتا ہو، آخرت پر یقین رکھتا ہو، تو یہ چار دلیل معتبر ہو جاتے ہیں۔ اگر خدا پر یقین نہیں رکھتا ہو، پیغمبر پر یقین نہیں رکھتا ہو، تو یہ چار دلیل بے معنی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اخلاق میں خدا کو بھی نہ مانے، پیغمبر کو بھی نہ مانے، اخلاقی اقدار کو انسان سمجھ سکتا ہے، لیکن اس پر عمل کبھی نہیں کرتا ہے جب تک دین اس کے پشت پر نہ ہو، عقائد اس کے پشت پر نہ ہو۔ تو اخلاق پر عمل کے لیے عقائد کی ضرورت ہے، فقہ کو ثابت کرنے کے لیے عقائد کی ضرورت ہے۔ عقائد ہو تو پیغمبر کو مانیں گے، قرآن کو مانیں گے، ائمہ کو مانیں گے، سنت کو مانیں گے، تو پھر فقہ وجود میں آئے گا۔ پہلا مرحلے میں عقائد، دوسرے مرحلے میں ادلہ اربعہ انہی عقائد کی روشنی میں، تیسرے مرحلے میں واجبات و محرمات و مستحبات و مکروہات شرع۔ لیکن اخلاق میں اگرچہ عقل سمجھتی ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے جب تک جنت و جہنم پر یقین نہ ہو، اس وقت تک آپ بشر کو دیکھیے اخلاقی اقدار پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بلکہ خود مغرب والے کہتے ہیں یہ شعر کے لیے، یہ داستانوں کے لیے، یہ تخیلات کے لیے اچھا ہے، مقام عمل میں اخلاق پر عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ اخلاق پر عمل کرنے کے لیے اس کی پشت پر، اس کی بنیاد عقائد ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ایک مسئلہ عرفان ہے، عرفان میں فقط خدا مد نظر ہے، عرفان میں فقط خدا مد نظر، نہ مصلحت، نہ مفسدہ، نہ کسی عمل کا اچھا ہونا یا برا ہونا، عرفان میں صرف اور صرف خدا مد نظر ہے۔ خدا سے محبت ہے، اسی لیے خدا کے ہر حکم سے بھی محبت ہے، نہ جہنم کے خوف میں، نہ جنت کے لالچ میں، نہ حسن ہونے کی وجہ سے، نہ قبیح ہونے کی وجہ سے، بلکہ خدا ہی اول و آخر، خدا دلیل ہے، ہدف بھی خدا تک پہنچنا ہے، خدا تک پہنچنا ہے، جنت خدا تک پہنچنا ہدف نہیں ہے، خود خدا تک پہنچنا ہدف ہے۔ اور اگرچہ خدا تک انسان جب پہنچتے جنت حاصل ہوتا ہے، وہ ہدف میں شامل نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی علم حاصل کرتا ہے، نوکری پہ علم حاصل کرتا ہے پیسے کے لیے، ایک آدمی علم حاصل کرتا ہے علم کے عشق میں، اگرچہ اس کو بھی پیسہ ملتا ہے، اس کو بھی نوکری ملتی ہے۔ اسی طرح سے فقہ پر عمل کرنے والا فرض کرو جنت و جہنم کے حوالے سے عمل کرتا ہے، اور عرفان والا خدا ہی کے لیے عمل کرتا ہے، اگرچہ خدا کے لیے جب عمل کرتا ہے تو جنت حاصل ہو جاتی ہے، جہنم سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک نقطہ اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، اخلاق حسنہ، اخلاق کریمہ اسلام میں پیش کیا گیا ہے۔ اخلاق حسنہ تمام نیک اخلاق، جتنے نیک اخلاق ہیں عرض کے، اس میں تقریباً سارے بشریت متفق ہے کہ یہ اخلاق حسنہ ہے، اس کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ اسی لیے بشر کے درمیان اختلاف نہیں ہے پوری تاریخ میں، حتیٰ افریقہ اور جنوبی امریکہ کے جنگلوں میں رہنے والے جو وحشی قوم ہے، ان کے پاس بھی یہ اخلاقی اقدار موجود ہے۔ لیکن اخلاق کریمہ وہ اخلاق ہے جو انسان کی عظمت کی دلیل ہے، بزرگواری کی دلیل، کریم بزرگوار کو کہتے ہیں۔ اور اسلام بھی انسان کی تربیت کے لیے، انسان کی بزرگواری کے راستے سے انسان کی تربیت کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو من کرمت علیہ نفسہ حانت الدنیا، جو شخص اپنی نظر میں اس کا نفس کریم ہوگا، خود اپنی بزرگواری، عزت، شرافت کا احساس ہے، تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ اپنی شخصیت کو نابود نہیں کرے گا دنیا کے مفادات کے لیے، چاہے حکومت ہو، چاہے دولت ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو۔ تو اخلاق کریمہ کی بڑی فضیلت ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر جنت و جہنم بھی نہ ہو تب بھی اخلاق کریمہ کو اپنانا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کی عظمت کی نشانی ہے، انسان کو انسان کامل بننے کی کیا نام ہے صلاحیت دیتا ہے۔ تو اخلاق حسنہ اور کریمہ، فرض کیجئے ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ اخلاق حسنہ ہے۔ جھوٹ نہیں بولنے کی وجہ کیا ہے؟ دکاندار ہے، فرض کرے جھوٹ نہیں بولتے اس خوف سے کہ اگر میں جھوٹ بولوں لوگوں کو پتہ چلے گا، پھر لوگ میرے دکان میں خریدنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ یہ ایک آدمی چوری نہیں کرتا ہے، چوری کرنے کا بڑا شوق ہے لیکن نہیں کرتا ہے، کس وجہ سے؟ ڈر کی وجہ سے۔ تو یہ اخلاق حسنہ ہے، چوری نہیں کی ہے، مال صحیح قیمت پر فروخت کیا ہے، یہ اخلاق حسنہ ہے، لیکن کریمہ نہیں ہے، یہ آدمی بزرگوار نہیں بنا ہے، با شخصیت نہیں بنا ہے، با شرافت نہیں بنا ہے، دل میں چوری کی، ظلم کرنے کی خواہش ہے، پستی میں اسی چور کی طرح ہے جو چوری کرتا ہے، لیکن چور کے پاس اخلاق کریمہ بھی نہیں ہے، اخلاق حسنہ بھی نہیں ہے، اور اس کے پاس اخلاق حسنہ ہے کیونکہ چوری نہیں کرتا ہے، مال صحیح قیمت پر دیتا ہے، اور لیکن اخلاق کریمہ نہیں ہے چونکہ بزرگواری، شرافت، انسانیت اس کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ اخلاق، تو کوشش یہی کہ اخلاق کریمہ بھی اپنائے، اخلاق حسنہ بھی اپنائے۔ ہماری احادیث میں اخلاق حسنہ کے بھی، تقریباً تمام اخلاق حسنہ کے بارے میں احادیث موجود ہے، قرآن کی بہت سی آیتیں بھی موجود ہیں اخلاق حسنہ کی مثالیں دے کر، ان کا نام لے کر، اور حدیث میں تمام اخلاق حسنہ کے ذکر ہے۔ اخلاق کریمہ کے بارے میں جب ہماری احادیث بات کرتی ہے تو مثالیں دیتے، اخلاق کریمہ سے مراد وہ اخلاق حسنہ ہے جو آپ کے ذاتی مفادات کے خلاف ہے، آپ کے نفس امارہ کے خلاف ہے، کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے آپ اس کو معاف کریں گے، ابھی آپ کے پاس طاقت ہے اس کو سزا دینے کی، تعفو عمن ظلمک، جو جس نے آپ پر ظلم کیا اس کو عفو کرنا، جس نے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے اس سے درگزر کرنا، البتہ اگر اس کی خیانت سے معاشرے کو نقصان نہیں پہنچتا ہے تو اپنے ذاتی مسئلے کے حوالے سے اس کو معاف کرنا۔ اس قسم کے متعدد احادیث اخلاق حسنہ کی ذکر کرتا ہے مثال کے ذریعے۔ ان تمام مثالوں سے یہی معلوم ہوتا ہے اخلاق کریمہ سے مراد وہ اخلاق ہے جو انسان کی عظمت پر دلالت کرتا ہے، اور انسان اپنی ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر انسانی شرافت اور فضیلت کے لیے ان اخلاق کو اپناتا ہے۔ اخلاق انسانی معاشرے میں انتہائی اہم، ایک روح انسان کے لیے بہت مفید ہے، انسان انسان بن جاتا ہے، حیوانیت سے جدا ہو جاتا ہے۔ دوسرا تزکیہ نفس کے لیے، آپ جانتے ہیں تزکیہ نفس میں کیا ہے، پہلا تخلیہ ہے، اپنے آپ کو بری صفات سے پاک کرنا، پھر تحلیہ ہے، اپنے آپ کو اچھی صفات اپنے روح میں ڈال دینا۔ لیکن اس کے علاوہ اخلاق کے جو آثار ہے معاشرے میں، اس کو اگر آپ دیکھیں گے معاشرے میں اکثر فتنہ اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ مثلا علماء اخلاق کہتے ہیں کہ 32 گناہان زبان سے سرزد ہو جاتے ہیں، اور بالواسطہ اور بلاواسطہ گناہوں کا اگر شمار کرے تو 200 گناہان، غزالی سے یہ نقل ہے، غزالی کے معروف کتاب ہے آپ جانتے ہیں احیاء العلوم، تو 200 گناہان زبان کے گناہ ہے، وہی اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اخلاق کے نہ ہونے سے معاشرے میں فتنہ پیدا ہوتا ہے، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، غیبت، لوگوں کے عزت کے ساتھ کھیلنا، سب کرنا، گالی دینا، یہ جو گناہ کبیرہ ہے، مذاق اڑانا، توہین کرنا، لوگوں کو زبانی یا عملی طور پر ایذائیں پہنچانا، خلاصہ معاشرہ خراب ہو جاتا ہے اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اصل امت کے درمیان اختلاف ہونا اسی اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے، اگر اخلاق حسنہ ہو تو اختلاف کے عوامل ختم ہو جاتے ہیں، یعنی اختلاف کے 90% اسباب و عوامل کی وجہ اخلاق کا فقدان ہے۔ اگر اتحاد ہو، اخلاق وجود میں آتا ہے جب آپس میں اتحاد ہے، یگانگت ہے، وحدت ہے، تو جب ایک ہے تو پھر ایک دوسرے پر ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے پر بہتان تراشی کی ضرورت نہیں ہے، سب و لعن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے اخلاق حسنہ وجود میں آتا ہے اگر وحدت ہو۔ اگر کیا نام ہے، اخلاق حسن ہو تو وحدت وجود میں آتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، یعنی اخلاق حسنہ سے وحدت وجود میں آتی ہے، وحدت سے اخلاق حسنہ وجود میں آتی ہے، اخلاق حسنہ سے اخوت اسلامی، اخوت اسلامی سے اخلاق حسنہ وجود میں آتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی ضرورت ہے۔ اختلاف ہو تو انسان ہے، انسان ہے، خدا پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، خدا کو حاضر و ناظر سمجھتا ہے، تو اس پر بیٹھ کر گفتگو کر سکتے ہیں، مشکل کو حل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک نقطہ یہ بھی عرض کروں، پورا فقہ اور پورا اخلاق کی بنیاد عدل و ظلم پر ہے، یعنی ہر وہ عمل جو عدل ہو فقہ میں وہ صحیح ہے، اخلاق میں بھی وہ صحیح ہے، ہر وہ عمل جو ظلم ہوگا اخلاق میں بھی غلط ہے، فقہ میں بھی غلط ہے۔ اب تفصیلات میں جائیں گے، جتنے ناجائز کام ہیں سب کے سب ظلم کی مثال ہے، جتنے جائز کام ہیں سب کے سب عدل کی مثال ہے، چاہے اخلاق میں ہو چاہے فقہ میں ہو۔ اور علماء نے، یعنی ہمارے پاس یہ ہے کہ علمی حقائق کے لحاظ سے تمام علوم کے سر چشمہ چند مسئلہ ہے، اسی طرح سے عملی حوالے سے فقہ اور اخلاق ہے، اس کا سر چشمہ بھی کیا ہے، عدل کا حسن ہونا، ظلم کا قبیح ہونا ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں۔ اب عدل کے اقسام ہے، یا بہتر کہوں اخلاق کے اقسام ہے، خدا کے ساتھ اپنے معاملے میں اخلاق کے اصولوں کو مد نظر رکھنا، یعنی کچھ اخلاقیات ایسا ہے کہ بندہ اور خدا کے درمیان ہے، کچھ اخلاق ایسا ہے جو بندہ اور اپنے خاندان کے درمیان، فیملی کے درمیان اخلاقی اصول ہے، یعنی سمجھنا ہوگا مجھے فیملی میں کس طرح سے پیش آنا ہے، خدا کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، دوسرے مومنین کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، اخلاق ہے مومنین کے ساتھ، پورا معاشرہ چاہے مومنین ہو چاہے غیر مومنین ہو، اس معاشرے کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، وہ بھی اخلاق کا قسم ہے، دشمنوں کے ساتھ بھی کیسے پیش آنا ہے، وہ بھی اخلاق کا ایک قسم، دشمنوں کے ساتھ کتنے اچھے کام کرنا ہے، کتنا ان کو ان کی دشمنی کا جواب دینا ہے، اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے، اخلاق سے ہٹ کر، فقہ سے ہٹ کر دشمنوں کے ساتھ بھی پیش نہیں آ سکتے۔ اسی طرح سے اقتصاد کے میدان میں اخلاق ہے، یعنی معیشت کے میدان میں، کمائی کے میدان میں، مال کارخانے لگاتے ہیں، کمپنی بناتے ہیں، اس میں بھی اخلاقی اصولوں کا خیال رکھنا ہے، خرچ کرنے کے میدان میں بھی، مال ایک کمانا ہے ایک خرچ کرنا ہے، دونوں میں بھی اخلاقی اصولوں کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ طبابت میں، ڈاکٹری میں، اخلاقی اصول ہے وہاں مخصوص، مثلا بیمار کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، بیماری سمجھ میں نہ آ جائے اس کو کیسا مشورہ دینا ہے، اس کو پھنسا کے رکھنا ہے، خلاصہ ضامن بننے کے حوالے سے، مختلف حوالوں سے اخلاق طبابت کے اخلاق ہے. اسی طرح سے سیاسی اخلاق، دیکھیں انسانی معاشرے کے بدترین وجوہ اور اسباب و علل سیاسی ہے، وہاں پر اخلاق کی حاکمیت ہو، سیاسی اصول. مولا امیر المومنین پر اعتراض یہی کرتے کہ علی نے سیاست کو اخلاق کا تابع بنایا، دین کا تابع بنایا، اسی لیے علی ناکام ہو گئے. لیکن علی انسانیت میں، شرافت میں، اخلاق میں کامیاب ہو گئے. خود علی فرماتے میں کامیابی نہیں چاہتا ہوں ظلم کے ذریعے. جب کہا گیا آپ امیر شام کو اقتدار پر رکھے تاکہ آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے، تو آپ نے فرمایا اطلب النصر بالجور، کیا تم کہتے ہو کہ میں ظلم کے ذریعے کامیابی حاصل کروں؟ قسم بے خدا جو ظلم کے ذریعے کامیاب ہوا ہے وہ کامیاب نہیں ہے، ظلم کے ذریعے کامیابی کامیابی نہیں ہے. یا فرماتے میں جانتا ہوں کس طرح سے تمہیں سیدھا کروں. اہل کوفہ سے فرماتے کس طرح سے تمہیں سیدھا کروں جانتا ہوں، جس طرح سابق حکمرانوں نے کیا ہے، لیکن میں تمہیں سیدھا کرنے کے لیے اپنے دین کو خراب نہیں کروں گا. تو سیاسی اخلاق سیاسی سب سے اہم ہے معاشروں میں، سب سے زیادہ. آپ خود جب ابن ملجم آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا تم میرے قاتل ہو. ابن ملجم نے کہا مولا اگر ایسی بات ہے آپ مجھے ابھی قتل کر دے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، گناہ سے پہلے سزا نہیں دی جا سکتی ہے، عدالت کا یہ احساس، ورنہ سارے حکمران لوگوں کو قتل کرتے اور کہتے علی نے آدمی کو قتل کیا ہے قاتل ہونے کے عنوان سے، تو ہم بھی قتل کرتے ہیں. ایک سلسلہ جاری ہوتا ہے. عسکری لحاظ سے بھی اخلاقی اصولوں کا مد نظر رکھنا ہے، اخلاقی اصولوں کا. علی نے جنگ صفین میں دیکھے پانی دے دیا، جبکہ شام والوں نے پانی بند کیا تھا، لیکن علی نے پانی دے دیا. امام حسین نے کربلا میں پانی دے دیا اپنے دشمنوں کو، اور خود ایران عراق کی جنگ میں امام خمینی نے، کہ عراق مسلسل ایران کے شہروں پر بمباری کرتا تھا، میزائلوں کے بارش کرتا تھا، پھر امام خمینی نے جب اجازت دی، عرصہ دراز اجازت نہیں دی، لیکن جب اجازت دی امام خمینی نے تو بھی فرمایا کہ پہلا اعلان کرو فلان شہر پر ہم مارنے والے ہیں کل، پھر اس کے بعد میزائل گراتے تھے، میزائل مارتے تھے. تو یہ وہی اخلاق عسکری نظامی ہے، اور اس میں بھی اخلاق اسلامی کے اصولوں کو مد نظر رکھے تو دنیا بہت پیاری دنیا ہو جائے گی. انسانیت یعنی حقیقتاً انسان نظر آئیں گے. اور اسی طرح سے تحقیقات میں، حتیٰ آپ تحقیق بھی کرتے وہاں پر بھی اخلاقی معیاروں کو مد نظر رکھ کر تحقیق کرنا ہے، ریسرچ کرنا ہے. اسی طرح سے معاشرے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اخلاقی اصولوں کو مد نظر رکھنا ہے. امن و امان کے بہانے سے سارے لوگوں کو نابود نہیں کرنا ہے، گروں میں حملہ نہیں کرنا ہے. ناموس، ہاں جی کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ ہاں صحیح، ٹھیک ہے پھر، ٹھیک ہے. بھلے میں سمجھ رہا ہوں مثلا خراب ہو گیا ہے یہ سسٹم. بھلے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ان تمام اقسام میں اخلاق اسلامی کو دیکھنا ہوگا. دیکھ اگرچہ بشر عقلی لحاظ سے خدا نے یہ صلاحیت دی ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا لَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، یہ آیات بتاتی ہے کہ خدا نے انسان کو اخلاقی اقدار سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تفصیلات میں جب جائیں گے تو شرع کی مدد کی ضرورت ہے، کہ سب کے سب عقل کے سمجھ میں نہیں آتا. یعنی اہم چیزیں عقل کے سمجھ میں آتی ہیں لیکن باقی شرع سے بھی مدد لینا پڑے گا. الالطاف وش يا نام الواجبات الشرعيه الطاف في الواجبات العقليه. ہمارے علماء فقہ اصول کی جملہ ہے، کہتے ہیں کہ جو واجبات الشرعیہ ہے در حقیقت خدا کا لطف ہے، خدا کا احسان ہے واجبات عقلیہ کے لیے، تاکہ واجبات عقلیہ کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے واجبات شرعیہ کی ضرورت ہے. تو خلاصہ ہر موضوع میں، ہر میدان میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اسلامی اخلاق کیا ہے، اور زندگی اسی اخلاق کے ساتھ جب کریں گے تو اس وقت یہی مقصد خلقت، مقصد دین، مقصد امامت، مقصد نبوت حاصل ہوگا. ایک نقطہ آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں کہ اسلام کی نشر و اشاعت میں، اسلام کی تبلیغ میں، مسلمانوں کی تربیت میں پیغمبر کا اخلاق بہت ہی مؤثر تھا. مشہور جملہ ہے کہ مال، شاید روایت بھی ہے کیونکہ مجھے تھوڑا سا ابھی شک ہے، لیکن غالباً روایت بھی ہے کہ فرماتے ہیں کہ اخلاق پیغمبر اور کیا نام ہے شجاعت علی مال خدیجہ اسلام کے نشر و اشاعت میں مؤثر تھے. علی کے شجاعت ظاہر ہے، جو ستمگر تھے، ظالم تھے، رہزن تھے، اور خلاصہ اس قسم کے استکبار، استبداد وغیرہ کو وغیرہ جو انسانوں کی ہدایت کے راہ میں مانع بنتے تھے، مانع کو ہٹانے، اسلام کسی کو مجبوراً مسلمان نہیں بناتا ہے، خود قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین. تو علی کی تلوار واضح مانع کو ہٹانے کے لیے، رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے، دین کے پیغام پہنچنے کے راہ میں، نور اسلام پہنچنے کے راہ میں جو رکاوٹیں ہیں اس کو شمشیر علی کے ذریعے ہٹاتے تھے. مال خدیجہ کے بھی اثر معلوم ہے کہ دشمن، خصوصاً مکہ کے دولت مند لوگ، آج کل بھی دیکھیں دنیا میں جو دولت مند ہے وہ اسلام کے راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، لوگوں کو مال کے ذریعے خریدتے ہیں. یعنی گمراہ طاقتوں کے پاس تین وسیلہ ہے، ایک طاقت کے ذریعے ڈراتے ہیں، اس کے مقابل میں علی کی تلوار تھی، دوسرا مال کے ذریعے لالچ دیتے تھے، اس کے مقابل میں پیغمبر کے پاس مال خدیجہ، بعد میں فدق فاطمہ، اور جس کی وجہ سے وہ ڈر گئے، فدق کو پہلے ہی سے لے لیے، اور اس طریقے سے تیسرا خلق پیغمبر، اس کا اثر تھا اسلام کے نشر میں، اخلاق پیغمبر. خود قرآن بھی اسی پر فخر کرتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر آپ عظیم خلق کے مقام پر فائز ہے. اعلیٰ عربی زبان میں کسی چیز کے اوپر ہونے کو کہتے ہیں. مثلا بعض وقت میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ممکن ہے میں بالکل نرمی کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کروں، یہ نرمی تو اخلاق حسنہ ہے، لیکن میں ممکن ہے یہی اخلاق، نرمی والا اخلاق شمر کے ساتھ بھی اسی طرح، جب کسی اس کے ساتھ ایسا پیش نہیں آنا چاہیے. مولا علی فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے ہمیں حکم کیا تھا گناہگاروں کے ساتھ ترش روئی کے ساتھ ملاقات کرے. ترش روئی یعنی تھوڑا سا چہرے بگاڑ کر، ناراض ہونے کا اظہار کر کے. البتہ موقع، مقام، حالات فرق ہوتا ہے، واضح ہے، لیکن اہل معصیت کے ساتھ پرتپاک انداز میں جب آپ ملتے رہیں گے، حسن علی جیسی شخصیت، مسلمان، دوسرے مسلمان بھی، تو گناہوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. خلاصہ یہ مسائل ہے، لیکن اگر خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنے میں مصلحت ہو تو وہاں پر حضرت موسیٰ و ہارون سے فرمایا فرعون کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو، لعل قول له قولا لینا لعله یذکر او یخشا. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا اگر خدا کے لیے ہو تو بہت بہترین ہے، لیکن عادت کی وجہ سے وہ بد اخلاقی کے ساتھ پیش ہی نہیں آ سکتا ہے، یعنی وہ اپنے عادت کے سامنے بے بس ہے، اس کو خوش اخلاق نہیں کہیں گے، عادت کے سامنے بے بس ہے. تو پیغمبر کیا تھے؟ انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر اخلاق کے اوپر تھے، یعنی اخلاق پر سوار تھے، اخلاق پر مسلط تھے، کسی عادت کی وجہ سے اخلاقی صفت کے مالک نہیں تھے، بلکہ جتنے اخلاقی صفت کے مالک تھے وہ تمام اخلاقی صفات اعلیٰ شکل میں پیغمبر کی ذات گرامی میں تھی، اس کے باوجود آپ سب پر غالب تھے، سب پر مسلط تھے، عادت کی وجہ سے، رسومات کی وجہ سے، شرم و حیا کی وجہ سے، خلاصہ ایسے وجوہات کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ سوچ سمجھ کر، ارادہ و اختیار کے ساتھ اخلاق پر مسلط تھے۔ تو پیغمبر اپنے اخلاق کے ذریعے اسلام کو آپ نے پھیلایا۔ آپ خود دیکھتے مسلمانوں کے شعور کو ابھی دیکھیے، تو اس وقت عربوں کے کیا شعور تھا، ظاہر اخلاق پیغمبر نے ان کو نرم کر دیا تھا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لهم، خدا کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم خو واقع ہوئے۔ پیغمبر کی نرم خوئی خدا کی وجہ سے، کیونکہ عالم میں جو کچھ کسی کے پاس ہے وہ سب کے سب کیا ہے، خدا کی نعمت ہے، خدا کا احسان ہے۔ فرماتے فبما رحمت من اللہ، خدا کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم خو واقع ہو گئے۔ ولو كنت فظا غليظ القلب، اگر آپ سخت مزاج کے مالک ہوتے، آپ کا دل سخت ہوتا پتھر کی طرح، مثلا اسی لیے جس کے دل سخت ہے اس کو سنگ دل کہتے ہیں، قساوت قلب کہتے ہیں، اگر آپ کا دل سخت ہوتا لنفضوا من حولک، آپ پیغمبر خدا ہونے کے باوجود، تمام کمالات کے اعلیٰ مقامات پر فائز ہونے کے باوجود، دین حق کے باوجود، علم کے باوجود، فصاحت و بلاغت کے باوجود، لنفضوا من حولک، آپ کے اطراف سے پراکندہ ہو جاتے، یہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے لوگ جذب ہو گئے۔ یہ احسان تھا انسانیت پر پیغمبر کا اخلاق، ہدایت خدا انسانوں تک پہنچنے کے ایک اہم ذریعہ اخلاق پیغمبر اور شمشیر علی، مال خدیجہ، اور اخلاق کے پیغمبر کی یہ عظمت ہے، تبلیغ دین میں بھی یہ مؤثر تھا، تربیت میں بھی مؤثر تھا۔ دلوں کو جب جذب کیا اخلاق پیغمبر نے، تو آپ کی ہر بات لوگوں کے دل میں بیٹھ جاتی تھی، قبول کرتے تھے، ان کے اندر انقلاب آتا تھا۔ عربوں کی کیا حالت تھی، اتنے تکبر تھا کہ اپنی بچی کو زندہ زندہ دفن کرتے تھے۔ اب ایسے لوگوں کو پیغمبر نے تبدیل کیا آپ کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے، اور آپ کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے آپ کی باتیں سننے کے لیے لوگ تیار ہو گئے، سنتے تھے اور آپ پر ایمان لاتے تھے۔ ایک شبہ کچھ مسلمان کرتے ہیں، ہم شیعہ روایات کے مطابق کوئی مشکل نہیں ہے، سورہ عبس آپ مطالعہ کریں، سورہ عبس میں عبس و تولى عن جاءه الاعمى، پیغمبر کے، یعنی ہم شیعہ روایات میں، اہل بیت کی روایات میں یہ ہے کہ بنو امیہ کے ایک آدمی پیغمبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کئی بیٹھے ہوئے تھے، بہرحال ان میں سے ایک بنو امیہ کا تھا، بیٹھا ہوا تھا، تو ایک اندھا آدمی آیا، روایت کے مطابق عبداللہ مکتوم جو ایک نابینا تھا اور اچھے صحابی تھے، آئے تو اس کے تیور بدل گیا، غصہ آ گیا، یعنی عبسہ یعنی چہرہ کو کیا کرنا، ناراحت شکل میں، گویا خوش نہ ہونے کی وجہ سے چہرے میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کو عبس کہتا ہے، عبوس، اس کے چہرے میں عبوسیت پیدا ہوا، انجا و تولا، پھر روگردان ہوا، یعنی اپنا رخ بدل دیا۔ جب وہ نابینا آیا، پہلا اپنے چہروں کو بگاڑا ناراضگی کے اظہار کر کے، پھر رخ تبدیل کر لیا۔ انجا ہل اعما، یہ قرآن نہیں ہے، انجا ہل اعما، جب اعما آیا، وما یدریکا، ابھی کہتے کہ آپ کو کیا معلوم، شاید یہ راہ راست پر آ جاتا، اور لعلہ یذکر او یخشا، یہ تو مسلمان تھا لیکن آیات قرآن سن کر بہتر راہ راست پر آ جاتا، اور کیا نام ہے، یاد خدا میں پڑ جاتا، یاد خدا میں پڑ جاتا۔ اور خوف خدا اس کے دل میں پیدا ہوتا، تو کیوں آپ نے اس سے نفرت کا اظہار کیا؟ تو ہماری روایات سب کہتی ہے کہ اس سے مراد بنو امیہ کا آدمی ہے، تو پیغمبر پر یہ سورہ نازل ہوا اس کی مذمت میں۔ ممکن نہیں ہے ایک مسلمان دیندار جب آتا ہے، نابینا بھی ہے، پیغمبر اس کو دیکھ کر کیا ہو جائے، ناراض ہو جائے، روگردان ہو جائے۔ تو وہ پیغمبر جس کے بارے میں خدا نے کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے مقام پر فائز ہے، تو کیسا ہو سکتا ہے وہ پیغمبر ایک نابینا کے ساتھ اس طرح سے پیش آئے؟ روایت یہی کہتی ہے قریش کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے پیغمبر پر ایمان لانے کے لیے، یا عام مسلمانوں کی روایت یہ ہے، پیغمبر پر ایمان لانے کے لیے قریش کے بزرگان آئے ہوئے تھے۔ اس وقت عبداللہ مکتوم آیا تو اپنی باتیں پوچھنے لگا، تو پیغمبر نے ٹائم قریش کو دیا ہوا تھا، اس کو جواب نہیں دیا۔ جب اس نے بار بار دہرایا، پیغمبر ناراض ہو گئے، روگردان ہو گئے، اس کو کوئی جواب نہیں دیا بزرگان قریش کی وجہ سے۔ تو آیت یہی کہتی، لیکن پیغمبر کا جو مقام ہے اس مقام کے ساتھ برابر نہیں آتا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ خود عام مسلمانوں کی اس روایت کے مطابق بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیوں؟ عبداللہ مکتوم نابینا تھے اور پیغمبر کے پاس آیا، پیغمبر قریش کے بزرگان کے ہدایت کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت وہ بار بار بیچ میں بولنے لگتا تھا، تو پیغمبر نے اس کو جواب نہیں دیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہ تنگ کر رہا تھا پیغمبر کو۔ اور اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ ترک اولا ہے، کسی مصلحت کے تحت ترک اولا کرنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ ایک مصلحت ہو، ترک اولا کرنا جائز ہے، کیونکہ پیغمبر کے اگر تیور بدل گیا تو وہ تو نابینا تھا، اس کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنا۔ پیغمبر اگر روگردان ہو گئے، وہ نابینا تھا، وہ نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے اس صحابی کا اشتباہ تھا کہ پیغمبر جب ہدایت میں مصروف تھے بیچ میں کیا ہے مسلسل بولتا تھا۔ ایک دوسرا یہ کہ پیغمبر کے اس عمل سے اس کی کوئی توہین نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود خدا پیغمبر کو ڈان رہا ہے، یہ عظمت اسلام ہے۔ دیکھو ہمارا نبی ہے، اس نے اس صحابی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، غلطی تو صحابی ہی کی تھی کہ اس بیچ میں آ کر اتنی تنگ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود غریبوں کا، مظلوموں کا، بے کسوں کا، متدینین کا، دینداروں کا، نابینا کیوں نہ ہو، غریب کیوں نہ ہو، فقیر کیوں نہ ہو، اتنا احساس ہے کہ خدا اپنے نبی کو ڈان رہے ہیں ایک ترک اولا کے اوپر، ایک ترک اولا کے اوپر ڈان رہے ہیں۔ اور پیغمبر جب بھی عبداللہ مکتوم سے ملاقات فرماتے تھے مرحبا، میرا حبیب، میرے دوست، تم آ گئے ہو، جی تمہاری وجہ سے خدا نے مجھ کو ڈانٹا۔ تو اسی لیے اخلاق پیغمبر کہ وہ عظمت ہے، دیکھیں یہاں پر ایک ترک اولا کے ترک اولا کو بھی اسی لیے کیا تاکہ دین کا پیغام مسلمانوں کے سمجھ میں آ جائے۔ دین اخلاقی لحاظ سے اتنا اعلیٰ درجہ پر ہے کہ پیغمبر خدا ایک نابینا سے روگردانی اختیار کرے، تو اس نابینا کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، لیکن مشرکین نے دیکھ لیا تھا۔ دین اپنا پیغام دے رہا ہے، اخلاق کی اتنی عظمت ہے دین میں کہ اپنے نبی کو ڈان رہے ہیں ایک نابینا کی، جو خود اسی کی غلطی ہے، غلطی تھی اس کے باوجود۔ عبس و تولی انجا العمی، اب تیور بدل گیا، روگردان ہو گئے، جب اندھا آیا۔ وما یدرک لعلہ یزکی، آپ کو کیا معلوم تھا شاید وہ تزکیہ کے راستے پر آ جاتا، او یذکر فتنفعہ ذکرہ، یا کم از کم یاد خدا میں آ جاتا اور یہ یاد اس کے لیے فائدہ ہوتا۔ اما من استغنا، لیکن وہ لوگ جو تزکیہ سے بے نیاز ہے، ذکر خدا سے بے نیاز ہے، یعنی مشرکین مراد ہے، مشرکین، فانت لہ تصدع، آپ پوری کوشش کرتے ہیں، مشرکین کی طرف توجہ دیتے ہیں، ان کے فکر میں ہوتے ہیں۔ وما علیک اللہ عزک، آپ کے لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ مشرک راہ راست پر نہ آئے، راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں، نہ آئے۔ وہ ام من جا کے اس، لیکن وہ مومن جو کوشش کر کے آپ کے پاس آیا ہے، وہ ہو یخشا، اس کے پاس خوف خدا ہے، فانت عنہ تلہا، آپ اس سے روگردان ہو جاتے ہیں۔ کلا انہا تذکرہ، نبی اے پیغمبر، یہ قرآن تذکرہ ہے، فمن شاء ذکرہ، جو چاہتا ہے یاد کرے، یاد خدا میں آ جائے۔ تو یہاں پر ایک عظمت اخلاق پیغمبر کی طرف اشارہ ہے کہ بزرگان قریش ان کے ہدایت کے لیے کوشش کیوں نہ ہو، تب ایک اندھا آنے پر کس طرح سے اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اہل سنت کے روایت کے مطابق پیغمبر کے بارے میں، ہماری روایت کے مطابق ایک مسلمان کے بارے میں جو پیغمبر کے پاس بیٹھ کر اس نابینا کے ساتھ اس طرح سے پیش آ رہا تھا، قرآن ڈھان رہا ہے، اس طریقے کو، یہ اخلاق اسلامی ہے۔ ایک نقطہ یہ کہ اخلاق اسلامی اور مغربی اخلاق کے درمیان فرق، اس کے وقت ابھی نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ کل اس کے بارے میں عرض کریں گے، کل تو نہیں ہے چھٹی، آئندہ ہفتے میں اس کے بارے میں عرض کریں گے۔ سوالات ہیں، سوالات آپ کریں، انشاءاللہ سنیں گے۔